shaheed-e-islam.com
خالق و کلی شئی، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق.
www.shaheed-e-islam.com
وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالواد المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد فيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فترضى. صدق الله. وهل أتاك، اور کیا پہنچی ہے آپ کو حدیث و موسیٰ، خبر موسیٰ علیہ السلام کی. اذ رآ نارن، جب انہوں نے دیکھی آگ. فقال لأہلہ، سو کہا اپنے گھر والوں سے امکثوا، یہاں ٹھہرو. انی آنست نارا، بے شک میں نے آگ دیکھی ہے. لعلی آتیکم منہا بقبس، شاید کہ میں لے آؤں تمہارے پاس وہاں سے کوئی شعلہ. او اجد علی النار ہدا، یا مجھے مل جائے آگ پر راستے کو کوئی پتہ. فلما اتاہا، پھر جب وہاں پہنچے. نودی یا موسیٰ، تو ان کو آواز آئی کہ اے موسیٰ، انی انا ربک، بے شک میں ہوں تیرا رب. فاخلع عليك، سو اتار لے اپنے جوتے. انك بالواد المقدس طوى، بے شک آپ ایک پاک وادی یعنی طوا میں ہیں. وانا اخترتك فاستمع لما يوحى، اور میں نے تجھ کو چن لیا ہے، تو خوب کان لگا کر سن جو وحی کی جاتی ہے. اننی انا اللہ، بے شک میں ہوں اللہ. لا الہ الا انا، کوئی معبود نہیں میرے سوا. فاعبدنی، سو میری عبادت کر. واقیم الصلاۃ لذکری، اور قائم رکھ نماز میری یاد کے لیے. ان الساعت آتیہ، بے شک قیامت آنے والی ہے، اکاد اخفیہا، میں اس کو مخفی رکھنا چاہتا ہوں، لتجزا کل نفس، تاکہ بدلہ دیا جائے ہر نفس کو، بما تسعا، بمطابق اس کے جو اس نے محنت کی، فلا یصدنک عنہا، سو ہرگز نہ روک دے آپ کو اس سے، من لا یؤمن بها، وہ شخص جو ایمان نہیں رکھتا آخرت پر، قیامت پر، واتبع ہواہ، اور وہ پیچھے چل پڑا ہے اپنی خواہش کے، فتردا، ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ قرآن کریم کا نزول
www.shaheedislam.com
اور اس ضمن میں حق تعالی شانہ کی صفات کا تذکرہ تھا، جس سے آن صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی برحق ہونا اور حق تعالی شانہ کی وحدانیت کا حق ہونا دونوں ثابت کیے گئے تھے۔ اور یہ بھی بتایا گیا تھا کہ آپ کو مشقت میں نہیں پڑھنا چاہیے، قرآن کریم کی وجہ سے مشقت میں نہیں پڑھنا چاہیے، اور اس بات پر بھی تنبیہ کی گئی تھی کہ کفار کے طعن و تشنیع کی وجہ سے آپ کو دلگیر نہیں ہونا چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر کرتے ہیں، جس میں بہت سے فوائد ہیں، ان میں ایک، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی کا نزول اور اللہ تعالی کے ساتھ ان کی ہم کلامی، اس کو ذکر فرمایا ہے، جس سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی برحق ہونا بھی ثابت ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اپنے مقبول بندوں کے ساتھ، جن کو وہ نبوت کے لیے چنتے ہیں، یہ معاملہ کیا کرتے ہیں۔ اور اسی ضمن میں توحید کی تعلیم بھی دی گئی اور آخرت پر ایمان کی تعلیم بھی دی گئی، اور اسی ذیل میں یہ بات بھی آ جائے گی کہ حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا کتنا کڑا امتحان لیا گیا، اور ان اکابر کو اللہ تعالی کے راستے میں کیسی کیسی مشقتیں برداشت کرنا پڑی، جس سے آن صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی صبر دلانا مقصود تھا اور دوسرے لوگوں کو نصیحت کرنا۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے، وَحَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى، اور کیا آپ کو پہنچی ہے حدیث، یعنی خبر موسیٰ علیہ السلام کی، موسیٰ علیہ السلام کا قصہ آپ نے سنا ہے، پہنچا ہے آپ کو؟ مطلب یہ کہ وہ بڑا اہم واقعہ ہے اور اس کو ہمیں وقت پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اذ رأى نارا فقال لأهلهم كسوا، جب انہوں نے آگ دیکھی تو گھر والوں سے کہنے لگے یہاں ٹھہرو، انی آنست نارا، میں آگ دیکھ رہا ہوں، لعلی آتیکم منہا بقبس، قبس کے معنی شعلہ، لکڑی کے اندر جو لگا ہوا ہوتا ہے، ایک طرف سے لکڑی جل رہی ہوتی ہے، اس کو قبض کہتے ہیں، لعلی آتیکم منہا بقبض، شاید کہ میں لے آؤں تمہارے پاس اس آگ سے کوئی شعلہ، او اجد علی النار ہدا، یا میں پالوں آگ پر کوئی پتہ، راستے کا پتہ، کیونکہ راستہ بھی بھول گئے تھے، سردی بھی تھی، اس قصے کا ابتدائی حصہ سورہ قصص میں ذکر فرمایا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے ایک قبطی قتل ہو گیا تھا، فرعون اور اس کی قوم، اس کے رؤساء امرا، ارباب مشورہ، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مشورہ کر رہے تھے کہ ان کا کیا کیا جائے، اور ان کی رائے یہ ہوئی کہ یہ شخص خطرناک ہے، اس کو پکڑ کر کے قتل کر دینا چاہیے یا پھر ہمیشہ کے لیے جیل میں ڈال دینا چاہیے. کوئی صاحب جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خیر خواہ تھے، اس محفل میں شریک تھے، اس میٹنگ میں، www.shaheed-e-islam.com، وہ ابھی پولیس کو بھیج رہے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرنے کے لیے، لیکن وہ مقصد سے راستے سے ہوتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے اور بتایا کہ پارلیمنٹ کے لوگ تمہارے قتل کے مشورے کر رہے ہیں، لہذا تمہیں فوراً نکل جانا چاہیے. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکل گئے. اب کدھر جا رہے ہیں، کیا راستہ ہے، کچھ معلوم نہیں تھا، جس طرف کو منہ ہوا نکل گئے. کوئی پہلے سے بنا بنایا منصوبہ تو تھا نہیں، اور سارے سیر و سیاحت کی نوبت بھی نہیں آئی تھی کہ راستے معلوم ہوتے. چلتے چلتے مدین پہنچ گئے. مدین کے کنویں پر لوگ پانی پلا رہے تھے اپنے اپنے مویشیوں کو، اور دو لڑکیاں اپنی بکریاں رو کے کھڑی تھیں. ان سے موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ تم لوگ کیوں نہیں پلاتے پانی؟ انہوں نے کہا کہ ہمارا دستور یہ ہے کہ یہ مرد لوگ پانی پلا کے چلے جایا کرتے ہیں، تو بعد میں ہم پانی پلاتے ہیں، اور ہمیں لڑکیوں بالیوں کو باہر نکلنے کی ضرورت اس لیے پیش آتی ہے کہ ہمارا باپ بڈھا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو ان پر ترس آیا، کہنے لگے لاؤ میں پلاتا ہوں پانی. پانی پلوا دیا بکریوں کو، وہ وقت سے پہلے چلے گئے. وہ شعیب علیہ السلام کی لڑکیاں تھیں، وقت سے پہلے پہنچ گئیں. تو شعیب علیہ السلام نے پوچھا کہ آج تم جلدی آؤ. انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بتا دیا. شعیب علیہ السلام نے ایک صاحبزادی کو بھیجا کہ ان کو بلا کے لاؤ. موسیٰ علیہ السلام بکریوں کو پانی پلا کے ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گئے تھے اور یہ دعا کر رہے تھے، ربی انی لما انزلت علی من خیر الفقیر، اے پروردگار آپ میری طرف جو خیر نازل فرمائے میں اس کا محتاج ہوں. صاحبزادی آئی بہت شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی اور آ کے کہنے لگی کہ میرے والد مالک تمہیں بلاتے ہیں اور تمہیں اس احسان کا بدلہ دینا چاہتے ہیں جو تم نے ہمارے ساتھ کیا ہے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو من جانب اللہ سمجھا، یہ تو معلوم نہیں تھا ان کو کہ یہ شعیب علیہ السلام کی لڑکی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں آگے آگے چلتا ہوں، تم میرے پیچھے چلو اور راستہ بتاتی رہو تاکہ نظر نہ پڑے، نہ محرم پر نظر نہ پڑے. بہرحال گھر پہنچ گئے تو شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے حالات دریافت کیے، وہ اللہ کے نبی تھے. فرمایا لا تخف نجوت من القوم الظالمین، ڈرو نہیں تم کو ظالموں سے نجات مل گئی. یہ خطہ ان کی عملداری میں نہیں ہے، وہ یہاں نہیں پہنچ سکتے. ایک صاحبزادی نے کہا کہ اب بجانے ان کو نوکر رکھ لیجئے، ملازم رکھ لیجئے، ہمارا گھر سے باہر جانا آنا اچھا نہیں لگتا، آپ کمزور ہیں. اور یہ بڑے طاقتور ہیں، امانت دار بھی ہیں. حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم سے اپنی ایک بیٹی کا نکاح کر دوں اس شرط پر کہ تم 8 سال میری ملازمت کرو، اور اگر تم 10 سال پورے کر دو تو تمہاری مہربانی. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں راضی ہوں. www.shahid-e-islam.com یہ ہمارے درمیان اور آپ کے درمیان طے ہو گیا. واللہ علم نقول وکیل، اللہ وکیل. چنانچہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا عقد کر دیا گیا اور شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر داماد ہو گئے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے پوچھا تھا کسی نے کہ پھر انہوں نے 8 سال پورے کیے تھے یا 10 سال، کہنے کے ذکر تو نہیں آیا اس کا، لیکن قیاس یہی کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اخلاق و مروت کا معاملہ کیا ہو. 10 سال شعیب علیہ السلام کی خدمت میں رہے. دس سال کے بعد حسب قرارداد وہاں کی ملازمت سے فارغ ہو گئے تو ان سے درخواست کی کہ میرا جی چاہتا ہے اپنی والدہ کو، اپنی بہن کو ملنے کے لیے اگر آپ اجازت دیں تو میں بہت اچھا، اپنی بیوی کو بھی لے جاؤ. تو وہاں سے چلے مصر کے ارادے سے، لیکن درمیان میں کچھ علاقے ایسے تھے جہاں کے لوگ ظالم تھے، تو ایک انجانا سا راستہ اختیار کر لیا جو عام غیر معروف راستہ تھا. اب سردی کا موسم اور ملک شام جس میں نہایت شدید سردی ہوتی ہے, اور ادھر کہا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے گھر میں ولادت کا قصہ بھی پیش آ گیا, اور ادھر راستہ بھی بھول گئے تھے, راستے کا بھی پتہ نہیں چل رہا تھا. اب رات کا سماں, گھر میں ولادت کا قصہ, سردی سے ٹھٹھر رہے ہیں, وہ چکماک استعمال کیا, ماچس تو ہوتی نہیں تھی, چکماک استعمال کرتے, پتھر سے پتھر رگڑتے تھے جس سے آگ جلتی تھی, وہ بھی جلایا ولایا مگر کچھ نہیں بنا, آگ نہیں جل سکی. بڑی پریشانی کے عالم میں تھے. کہ کوہ طور پر اس کے دائیں جانب ایک درخت تھا, وہاں سے آگ کے شعلے ہوئے نکلتے ہوئے نظر آئے, اور یہ نظر آئے تو موسیٰ علیہ السلام کو دوسرے کو نظر نہیں آ رہے تھے. اپنے گھر والوں سے کہنے لگے کہ تم تو یہاں ٹھہرو, میں یہ آگ نظر آ رہی ہے وہاں جاتا ہوں, ہو سکتا ہے کہ میں وہاں سے کوئی آگ کا شعلہ لے آؤں, اور یا کم سے کم یہ کہ وہاں کوئی جاننے والا مل جائے, راستے کا جاننے والا مل جائے تو میں راستہ پوچھ کے آتا ہوں. فلما اتا نودی یا موسیٰ انی انا ربک, جب وہاں پہنچے تو ان کو پکار ہوئی کہ اے موسیٰ, بے شک میں ہوں تیرا رب. اب وہاں پہنچے عجیب و غریب منظر دیکھا, کہ پورے درخت کو آگ لگی ہوئی ہے, لیکن عجائب بات میں سے یہ کہ نہ کوئی پتا جلتا ہے, نہ کسی ٹہنی کو ضرر پہنچتا ہے, بلکہ اتنی خوبصورت آگ. اور اس آگ کی وجہ سے وہ درخت نہایت حسین و جمیل لگ رہا ہے. بڑے حیران ہوئے تو اس درخت سے آواز آئی کہ موسیٰ میں تیرا رب ہوں, یہ آگ نہیں ہے تجلیات الہیہ کی, یہ انوار ہے تجلیات الہیہ کی. اور عجائبات میں سے یہ بات ہوئی کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس آواز کو سن رہے تھے, لیکن یہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ کس طرف سے آ رہی. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ میں آواز کو تو سن رہا ہوں, لیکن کس طرف سے آ رہی ہے آواز یہ مجھے پتہ نہیں چلتا. www.shahideislam.com آواز آئی کہ میں تیرے آگے بھی ہوں, تیرے پیچھے بھی ہوں, دائیں بھی ہوں, بائیں بھی ہوں, یعنی جہت سے پاک. اور دوسرا عجوبہ یہ تھا کہ عام طور سے آواز سنائی دیا کرتی ہے آدمی کے کان سے, اللہ تعالی نے قوت سامعہ بنائی ہے اس کے لیے, کان بند کر لیے جائیں تو آواز بند, لیکن وہ آواز جو شجرہ سے آ رہی تھی, درخت سے آ رہی تھی, حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر بنے منہ سے سنائی دے رہی تھی، پورا وجود کان بنا ہوا، ہاتھ بھی سن رہے ہیں، پاؤں بھی سن رہے ہیں، پورے کا پورا وجود اس کے اندر قوت سامعہ بنی ہوئی تھی، تو اس آواز کی بھی کوئی جہت نہیں تھی اور اس کے سننے کی بھی کوئی جہت نہیں تھی، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام حیران ہوئے تو آواز آئی کہ موسیٰ میں تیرا رب ہوں، یہ تیرے رب کی آواز ہے، فخلا نعلیک، سو تم اپنے جوتے اتار دو، انک بالوادی المقدس طوا، بے شک تم وادی مقدس طوا میں ہو، وادی کے معنی میدان کے ہیں، مقدس کے معنی پاک، اور طوا جگہ کا نام ہے اس جہاں کوہ طور تھا، وانا اخترتک فاستمع لما یوحی، اور میں نے تجھ کو چن لیا ہے یعنی نبوت و رسالت کے لیے، سو سن اور کان دھر اس بات کی طرح جو تجھ کو وحی کی جاتی ہے، کیونکہ رسالت و نبوت کے لیے سن لیا ہے، چن لیا ہے، اس لیے جو احکام دیے جاتے ہیں ان کو غور سے سنو، انی ان اللہ، پہلا حکم تو یہ کہ بے شک میں اللہ ہوں، لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی معبود نہیں، فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، سو میری عبادت کر اور قائم رکھ نماز میرے ذکر کے لیے، تو پہلے تو اپنا تعارف کروایا اور اپنی توحید ذکر فرمائی اور ساتھ کے ساتھ عبادت کا حکم فرمایا، یہ اہم ترین اصول تھا دین کے اصولوں میں سے، توحید خداوندی سب سے اہم ترین اصول تھا جو موسیٰ علیہ السلام کو تلقین فرمایا گیا، اور پھر عبادت کا حکم، اور عبادات میں سب سے اہم ترین عبادت نماز ہے، نماز کا حکم ہوا، اور پھر فرمایا کہ اقیم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے، کیونکہ نماز اول سے آخر تک اللہ تعالی کی یاد کا نام ہے، زبان بھی ذکر کرتی ہے اور انسان کا پورا وجود ذکر کی حالت میں ہوتا ہے، ہاتھ باندھے ہوئے پورا وجود مشغول عبادت ہوتا ہے، یہی وجہ ہے کہ روزے میں اگر آدمی بھول کر کھا پی لے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ روزے کی حالت یادداشت کی حالت نہیں ہے، لمبا وقفہ ہے، آدمی بھول بھی سکتا ہے، بھول بھی جاتا ہے کہ میرا روزہ ہے یا نہیں، خود روزے کا روزہ، روزے دار کا روزے کی حالت میں ہونا ہی آدمی کہتا، لیکن نماز اس میں بھول کی اجازت نہیں، یا بھول کر اگر کوئی کام ایسا کر لیا جو نماز کے منافی ہے، نماز ٹوٹ جائے گی، اور یہیں سے علماء فرماتے ہیں کہ نماز کے اندر حضور کا یعنی حاضری، دل کی حاضری کا ادنا درجہ یہ ہے کہ آدمی یہ معلوم کرے اور جانے کہ میں فلاں لفظ پڑھ رہا ہوں، فلاں چیز پڑھ رہا ہوں.
www.shaheed-e-islam.com.
اگر خیال بھٹک گیا، کسی اور جگہ چلا گیا، تو اتنا حصہ تمہارا نماز کا نہیں ادا ہوا. کوئی نماز ٹوٹے گی نہیں، فقہا نہیں کہیں گے کہ ٹوٹ گئی نماز، لیکن اہل اللہ کہیں گے کہ تمہاری نماز نہیں ہوئی. اس لیے کہ نماز تو یاد کرنے کے لیے تھی، جب تم کو غفلت ہو گئی تو نماز کہاں رہی، یہ ذکر کہاں رہا، یاد کہاں رہی. جس طرح بھولے سے آدمی کھا پی لے نماز کے اندر یا گفتگو کر لے تو نماز ٹوٹ جائے گی، اسی طرح غیر حاضری ہو جائے نماز سے تب بھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا فویل للمصلین، سو ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز سے بھولے ہوئے ہیں. وجہ اس کے کہ ان پر انعام دیں، ان کے لیے ہلاکت کی خوشخبری سنا رہے ہیں جو نماز سے بھولے ہوئے ہیں. ایک بزرگ فرمایا کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی عنایت فرمائی، یوں فرمایا اپنی نماز سے بھولے ہوئے ہیں، اور یوں نہیں فرمایا کہ اپنی نماز میں بھولے ہوئے. اگر خدا نہ خواستہ یوں فرماتے کہ اپنی نماز میں بھولے ہوئے تو پھر بس پھر کام بن گیا تھا. نماز سے بھولے ہوئے ہیں یعنی نماز پڑھنا ہی یاد نہیں، لیکن نماز کے اندر آ گئے اور اپنی سی کوشش بھی کی، اللہ اکبر کہہ کر کے حاضری دے دی، پھر غفلت ہو گئی، بھول چوک ہو گئی، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے. متوجہ رہے، کوشش کرے. بتانا یہ ہے کہ اصل نماز وہی ہے جس میں یاد ہو. اقم الصلاۃ لذکری، قائم کر نماز میری یاد کے لیے. اور جس میں اللہ کی یاد نہیں بلکہ اللہ تعالی سے غفلت ہے، حضور معلّہ نہیں بلکہ کسی اور جگہ بھٹک رہا ہے، تو گویا نماز کی روح نہیں پائی جاتی، نماز نہیں ہے. اور تیسری بات کی تلقین فرمائی، ان الساعۃ آتیہ، بے شک قیامت آنے والی ہے. جیسے کہ میں پہلے بتا چکا ہوں، یہ تین مسائل پورے دین کے اہم ترین مسائل ہیں، توحید، رسالت اور قیامت. تو توحید کو بھی اللہ تعالی نے بیان فرما دیا، اور جب موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا کہ میں نے تم کو چن لیا ہے تو تم غور سے سنو جو تم کو وحی کی جاتی ہے، یہ رسالت اور نبوت تھی. اور ان الساعۃ آتیۃن میں کہ قیامت آنے والی ہے، آخرت کا اور حساب و کتاب کا مسئلہ ذکر فرما دیا. اکاد اخفیہا، میں اس کو مخفی رکھنا چاہتا ہوں. قیامت تو آنے والی ہے لیکن میں اس کو مخفی رکھنا چاہتا ہوں، کسی کو پتہ نہیں چلنے دوں گا، نہ کسی انسان کو، نہ کسی فرشتے کو، نہ کسی ولی کو، نہ کسی نبی کو، پتہ نہیں چلنے دوں گا. جس دن آئے گی اچانک ہی آئے گی، اور یہ چھوٹی قیامت بھی اچانک ہی آتی ہے جس کو موت کہتے ہیں. من مات فقط قامت قیامت ہو، جو مر گیا اس کی قیامت تو قائم ہو گئی، یہ بھی اچانک ہی آتی ہے. کچھ پتہ نہیں آدمی کو کہ کب آنے والی. لتجزا کل نفس بما تسعا، تاکہ جزا دی جائے ہر شخص کو اس کی جو اس نے کمایا، مطابق اس کے جو اس نے کمایا. مطلب یہ کہ قیامت اس واسطے آنے والی ہے تاکہ ہر ایک کو نیک عمل کا یا برے عمل کا بدلہ دیا جائے، جیسی جس نے کمائی کی ویسی اپنی کمائی کو وہ کاٹے. فلا یصدنک عنہا من لا یؤمن بها، سو آپ کو نہ روک دے قیامت سے وہ شخص جو ایمان نہیں رکھتا قیامت پر، قیامت سے غافل ہے اور غفلت کی وجہ سے دوسروں کو بھی تلقین کہتا ہے کوئی جو قیامت میں عمر نہیں آنے والی، ایسی ملاؤں نے باتیں بنائی ہوئی ہیں. بعض لوگ کہا کرتے ہیں عذاب قبر کوئی چیز نہیں ہے، ایسی ہی باتیں کرتے ہیں. www.shahideislam.com. میں نے ایک صاحب سے کہا کہ ہم قائل ہیں کہ عذاب قبر ہونے والا ہے اور آپ قائل ہیں کہ عذاب قبر نہیں ہونے والا. اب اگر آپ کے عقیدے کے مطابق عذاب قبر ہونے والا نہیں ہے تو ہمارا تو کوئی نقصان نہیں ہوا، قبر میں کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، چلو کچھ نہیں ہوتا، ہمارا کیا بگڑ گیا؟ اور اگر قبر میں ہمارے عقیدے کے مطابق عذاب و ثواب ہونے والا ہے تو خود سوچئے کہ آپ نے کیا سامان کیا. یہی مثال قیامت کے بارے میں سمجھ لیجیے، جن لوگوں پر غفلت کی پٹیاں بندھی ہوئی ہیں ان کی آنکھوں پر، ان کی بصیرت پر، وہ یہ کہہ کر کے دھوکہ دیا کہتے ہیں ملاؤں کی بات ہے بنائی ہوئی، کوئی قیامت ویامت نہیں ہے، شیامت نہیں ہے. میں پوچھتا ہوں اگر قیامت نہ آئی تو ہمارا کیا نقصان ہوا، اور اگر قیامت آئی تو پھر تم سوچو کہ تم کتنے نقصان میں رہے. کتنی موٹی بات ہے جو اس کی عقل میں نہیں آتی، صرف گمراہ کرنے کے شوق میں، لوگوں کو گمراہ کرنے کے شوق میں اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو بطور خاص تلقین فرمائی کہ جو شخص قیامت پر ایمان رکھتا ہے نہیں رکھتا، وہ تمہیں اس کے معاملے میں روک نہ دے اس پر ایمان لانے سے، فتردہ ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ. اور درمیان میں اس کو ذکر فرمایا وتبع ہواہ، اور اپنی وہ خواہش کے پیچھے چل رہا ہے، اللہ تعالی کی تعلیم کو چھوڑ کر اپنی خواہش کے پیچھے چل رہا ہے، جو اپنے جی میں آتی ہے کہتا ہے بکتا ہے. تو ایسا شخص تم کو قیامت پر ایمان رکھنے سے نہ روک دے ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ گے. ظاہر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام معصوم نبی تھے، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں تو یہ احتمال بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ بھٹک جائیں گے کسی کے بہکانے سے. مقصود دوسروں کو سنانا ہے، تنبیہ کرنا ہے. سبحان اللہ. بسم اللہ اللهم انس وحشتنا في قول اللهم ارحمنا من قول امر ونور. سبحان ربك رب العزة.
shahideislam.com. اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن، درس حدیث اور اصلاحی مواعظ.
خالق و کل شیء، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق.
جبکہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علماء کرام کے اصلاحی بیانات.
یا صاحب الجمال و یا سید البشر. من وجهك المنير لقد نظر القمر.
www.shahideislam.com